أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. اتنی دور بیٹھ گئے، کہیں سامنے والے بیٹھو نا. امیر محمد، اچھا میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، دعائیں برکات ہو. دعا فرمائیے کہ حضرت والا کی طبیعت مبارکہ کچھ ناساز چل رہی ہے آج کل. ابھی دوپہر کو حضرت کی خدمت میں تھا تو تقریباً 2:30 بجے تک، تو حضرت کی طبیعت میں بہتری ہے. اللہ تعالیٰ مکمل شفا و صحت اور عافیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر خیریت اور عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے. تو میرے شیخ نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ دیکھو، اگر تم جا رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں تھیلا ہے اور تھیلے میں کنکڑ اور پتھر رکھے ہوئے اور کچرا ہے، بیکار چیزیں. ایک آدمی ملا اور وہ آدمی سخی اور کریم کہلاتا ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو کنکڑ پتھر میں چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو تم پھینک دو، اس کے بدلے میں تم کو بہت قیمتی چیز دوں گا. تو آپ، وہ آدمی ثقہ ہے، سخی ہے، کریم ہے، آپ نے وہ تھیلے میں سے کنکڑ پتھر کو پھینک دیا. اس نے کیا کیا، تھیلا خالی ہو گیا، تھیلے کو خالی نہیں رہنے دیا، بلکہ اس تھیلے کے اندر اس نے موتی ڈال دیا. تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ اللہ اکبر، کچرا پھینک کر موتی مل جائے. کچرا بھی وہ جس کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ کانٹے ہے، بدبو کا ذریعہ ہے اور اذیت اور تکلیف دینے کا ذریعہ ہے. اذیت اور تکلیف پر ایک بات یاد آئی کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو ایسے بیٹھے کہ برابر والے اپنے کو یہ سمجھے کہ مجھ سے برابر والے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. یہ حاصل ہے شریعت ہے جناب، ایسے تھوڑی کہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئے. اور جب مسجد اگر کھلی بھی ہو، مسجد اگر کھلی ہو تب تو کیا کہنا. اور پھر بعض لوگوں کو ایک عجیب عادت ہوتی ہے، بیٹھنے میں ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کہ علاقہ غیر میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. علاقہ غیر، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، یہ علاقہ غیر ہے. اور اس علاقے کا جو غیر ہے، غیر کے علاقے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن. بغیر پرمیشن کے ایڈمیشن مل نہیں سکتا، اور وہ اس کا جو پرمیشن ہے وہ صرف بیوی کے پاس ہے. لہذا شوہر بیمار ہو جائے اور اس کو سنجے وغیرہ کی ضرورت اور حاجت ہے تو صرف بیوی دھلا سکتی ہے، بیوی دھلا سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پرمیشن ہے، اس لیے وہ ایڈمیشن بھی کر سکتی ہے. اگر کوئی فوجی علاقے میں چلا جائے، غیر قانونی علاقے میں، جو فوجی علاقہ بھی ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں فوجی کتنا مغرور ہوتا ہے، معلوم ہے نا، کتنا مغرور ہوتا ہے اور تکبر سے، غرور سے سر پھلا لیتا ہے. لہذا میجر مغرور بھی جہاں رہتا ہو، وہاں آپ کیسے ران میں گھسیں گے؟ اس لیے ران پر ران چڑھا کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے. ایسے بیٹھے، ذرا تھوڑا سا فاصلہ رکھے اور یہ شعر پڑھتا رہے کہ میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. فاصلہ رہے گا، ٹھیک رہے گا، ٹرک کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا فاصلہ رکھیے. کمال عجیب، آپ لوگ پڑھتے ہیں ٹرک کے پیچھے لکھا رہتا ہے فاصلہ رکھیے، تو پھر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس لیے ایسے بیٹھے. اور نماز ختم ہو گئی، تو دیکھیے اگر کوئی مریض ہے جس کو بیٹھنے میں تکلیف ہے نماز میں تو چونکہ وہ اپنے کو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حکم کا پابند اور سنت کی محبت کی وجہ سے سکڑ کے بیٹھتا ہے وہ، لیکن جب نماز ختم ہو جائے اور وہ سمٹنے سے سکڑنے سے ذرا اپنے کو پھیلانا چاہتا ہو نشر چاہتا ہو تو اس کو تھوڑی سی گنجائش دے دو، خصوصاً بوڑھا بھی ہو اگر تو بوڑھے کی رعایت کرو، ایسے بے حس مت ہو کر بیٹھو، ایسے بے حس ہو کر مت بیٹھے ہو کہ ہوش ہی نہیں ہے کسی کو، جیسے بعض لوگ چلتے ہیں اب مجمع زیادہ ہے تو دھکا ماتے ہوئے چلتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا، تو یہ بے حسی یہ اچھی چیز نہیں ہے، حس ہونی چاہیے، پتا چلنا چاہیے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ معلوم یہ چلے کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اب وہ سخی اور کریم ہے، اس نے موتی ڈال دیے، تو میرے مرشد نے ہم سے پوچھا یہ سوال، یہ بات بیان فرما کر پوچھا کہ بتاؤ تم کو موتی پانے سے خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، اگر کچرے کے بدلے میں گند اور کنکڑ پتھر اور کانٹوں کے بدلے میں موتی مل جائے، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بدلے موتی مل جائے تو حضرت بہت خوشی ہوگی۔ بس فرمایا یہی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم گناہوں کے کنکڑ پتھر کو چھوڑ دو، گناہ اچھی چیز نہیں ہے، لہذا جو آدمی گناہ کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ خود اپنی نگاہوں میں ذلیل رہتا ہے، گناہ کرنے والا اپنی نگاہوں میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اپنی نگاہوں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرے وہ اپنے کو عزت والا سمجھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، دعا سکھائی کہ یہ مانگو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، کہ مجھے میری نظر میں چھوٹا دکھا، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا چاہے مال کی وجہ سے ہو، چاہے قومیت خاندان کی وجہ سے ہو، چاہے خوبصورتی کی وجہ سے ہو، چاہے عبادت کی وجہ سے ہو، چاہے علم کی وجہ سے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت میں دینی طور پر بھی جائز نہیں ہے اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اب دیکھیے عجیب، اب اس کی مثال سمجھیے، حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ، اکابر اولیاء اللہ میں سے بڑے اونچے درجے کے عالم، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، ان کی صحبتوں میں وقت گزارا، حضرت سے کسی نے پوچھا آپ عالم ہیں، آپ کے شیخ تو عالم بھی نہیں ہے، پھر آپ کیا لینے گئے تھے ان کے پاس؟ فرمایا کہ میرے پاس جو مٹھائیوں کی فہرست ہے، میرے پاس کیا ہے، مٹھائی کی فہرست ہے کہ یہ مٹھائی گلاب دامن چمچم، اور فرمایا حاجی صاحب کے پاس فہرست نہیں ہے، حاجی صاحب کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے۔ ایک آدمی تو فہرست اس کی جیب میں ہے، موبائل نکالا، ان نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لی، اثر شیری کی مٹھائیاں کہ یہ نام ہے، تصویریں بھی بنی ہوئی ہے، لیکن منہ میں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اور حاجی صاحب کا یہ عالم فرمایا، یہ عالم ہے، ان کے پاس مٹھائی کی فہرست نہیں ہے، مٹھائی کا نام معلوم نہیں ہے، گلاب جامن کا پتہ نہیں ہے گلاب جامن، لیکن ایک آدمی کو معلوم نہیں گلاب جامن ہے اور وہ گلاب جامن کھا رہا ہے، مزے کون لے رہا ہے بھائی، گلاب جامن لکھنے والا یا کھانے والا؟ تو فرمایا کہ اگرچہ حاجی صاحب ویسے عالم نہیں ہے، لیکن جو علم اور شریعت اور سنت کی جو مٹھائیاں وہ کھانے کو ان کے پاس ملی، یعنی ہمیں نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم پر عمل کرنے کا پیٹرول حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی صحبتوں سے ملا، بلکہ فرمایا ان کی جوتیوں سے ملا، اتنے بڑے عالم۔ اور کسی نے ایک دفعہ پوچھا حضرت آپ عالم نہیں ہیں پھر کیا لینے گئے ان کے پاس؟ فرمایا وہ عالم نہیں ہے حاجی صاحب، لیکن عالم گر ہیں، عالم بنانے والے ہیں۔ العالم رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت نے حضرت کے پیر دبا رہے تھے لوگ، تو ایک دو واقعے یاد آ گئے۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب پیر دبا رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ پیر دبانے سے ثواب ملتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کہ بھائی ایک آدمی کے پیر دبا رہا ہے، اپنے باپ کے پیر دبا رہا ہے، اپنی ماں کے پیر دبا رہا ہے، اپنے استاد کے پیر دبا رہا ہے، اپنے شیخ کے پیر دبا رہا ہے، کسی مریض کی خدمت کر رہا ہے، کسی بوڑھے کی خدمت کر رہا ہے، اس بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھو میں نے اتنے آدمیوں کا نام لیا، زیادہ کا نام لیا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی لونڈے کے پیر دبا رہا ہو کہ ہائے بےچارہ بڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے حرام لذت لے رہا ہے، داڑھی مونچھ ہے نہیں، اب بڈھا، اب سب صبر بڑھ گئے، اب وہ بڈھا بےچارہ اپنے پیر خود دبا رہا ہے اور یہ جناب لونڈے کے پیر دبا رہے ہیں، کیا بےچارا جو ہے وہ بےچارا ہے وہ، اور کہہ بھی رہا ہے کہ آپ الٹے بھی لیٹ جائیں چونکہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ کی تشہیر دکھ گئی ہوگی، ذرا میں وہ بھی دبا دیتا ہوں۔ تو اس میں نفس کی حرام لذت پوشیدہ ہے، حرام لذت نفس کی، اس لیے اس کے دبانا جائز نہیں ہے۔ اب کہا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کوئی ان کی خدمت کر رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو دبوا رہا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے اور ثواب ملتا ہے۔ یہ سوال کیا ہے؟ کس نے؟ ایک عالم نے حضرت گنگوئی سے، اور وہ پیر دبا رہے تھے، حضرت کے پیر ایسے تھے، حضرت نے پیر پیچھے کر لیے، فرمایا اب دباؤ۔ اب تو وہ حیران کہ حضرت پیر کیسے دباؤں، آپ نے تو اپنا پیر پیچھے کر لیا، فرمایا جو تمہیں اپنے پیر دیا ہے دبانے کے لیے کہ ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ کیا چیز یہ علم، سبحان اللہ، یہ ہمارے باپ دادا کے علم، کیسے سمجھا دیا، دیکھیے، فرمایا جو ہم تمہیں اپنا پیر دے رہے ہیں دبانے کے لیے کیا ہمیں اجر نہیں ملے گا، صرف تو ہی کمائے گا کیا، ہماری وجہ سے تو اجر کما رہا ہے اور ہمیں نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب ہے، یہ ہے اللہ والوں کے علوم جناب، جب انسان صحبتوں میں جاتا ہے نا یہ علوم ملتے، کتنی بڑی بات کیسے چٹکی میں سمجھا دی۔ اب مولویوں کو ایک مسئلہ پڑھا جاتا ہے، بشرط شے، بشرط لا شے اور لا بشرط شے، یہ مولویوں کو ایک مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، کیوں مولوی صاحب، ہے نا، اور ایسا مسئلہ ہے کہ ماشاءاللہ جب استاد تقریر کرتا ہے تو وہ تو سمجھے سمجھے، شاگرد کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ عالم ہوتا ہے۔ اب میرے مرشد نے اس کو سمجھایا، دیکھیے اب علم دیکھیے، سمجھایا دیکھیے، فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے آپ سے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میری دعوت کب کروں گا، کرو میری دعوت، لیکن میں شامی کباب ضرور کھاؤں گا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ بشرط شے ہو گیا، یعنی اگر کباب کھلاؤ گے، اگر کباب کھلاؤ گے تو دعوت ہے، ورنہ نہیں۔ اور کباب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت، یہ میرے مرشد کا شعر ہے، کیسا دیکھیے، رومانٹک شعر ہے کہ نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ملہ رومانٹک نہیں جانتا کیا؟ حضرت نے فرمایا یہ رومانٹک اسی کو ملتی ہے، حلال رومانٹک، جو حرام رومانٹک سے بچتا ہے، اور جو حلال رومانٹک کے بجائے حرام کی طرف جاتا ہے پھر اس کی اسٹک خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ شادی کے قابل نہیں رہتا، اگر شادی ہو بھی جائے تو بیوی پر انچارج نہیں رہتا کیونکہ جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے، صحت تباہ ہو جاتی ہے جناب، حرام رومانٹک میں، عشق بازی میں صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جو حلال پر قناعت کرے اور حرام رومانٹک کی طرف نہ جائے، واللہ اسے کوئی معجون کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی معجون کی ضرورت نہیں اسے، بس یہ کھانا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب ایک آدمی حرام جگہ منہ نہیں مارے گا تو کیسی بھوک لگے گی اسے، اور جو حرام ٹک 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 کرتا رہے گا تو کیا کرے گا، اور پھر ٹک ٹک بھی ایسا ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یعنی دیکھ تو رہا ہے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دم مار نہیں سکتا، کیوں پتا ہے جوتے پڑیں گے اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو، اور اس کے خیالات پکا پکا کر دل ہر وقت گرم رہے گا، آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھیے سر گرم رہے گا وہ، کیونکہ عشق میں سرگرم کارکن ہے نا، عشق کا سرگرم کارکن ہے، تو سر گرم نہیں رہے گا اس کا، جب عشق میں اتنی سرگرمی دکھا رہا ہے تو سرگرم نہیں رہے گا اس کا، اتنی سرگرمی میں، سردی میں بھی سرگرمی رہے سرگرم رہے گا اس کا۔ تو مرشد نے فرمایا بشرط شے ہو گیا نا، ایک بشرط شے کباب کی شرط لگا دی، پھر کہا کہ دیکھو بھائی ایک کا کباب نہ ہو لیکن گائے کا گوشت کھاتا میں، تو کیا ہوا؟ یہ ہو گئی بشرطے لاش ہے، ہو گیا نا بھائی صاحب، بشرطے لاش ہے کہ گائے کا نہیں ہونا چاہیے، کباب ہو لیکن گائے کا کباب نہ ہو، تو بشرطے لاش ہو گیا. اور پوچھا کہ بھائی آپ دعوت میں کیا کہیں گے؟ کہا جو چیز چاہے کھلاؤ، جو چیز چاہے نہ کھلاؤ، مرضی ہے تمہاری، آزاد ہے. تو کیا ہو گئے؟ لا بشرط ہے. اب دیکھیے، تو ایک عالم نے کہا حضرت آپ نے تو بڑے مزیدار انداز میں یہ مسئلہ سمجھا دیا، اور بھول بھی نہیں سکتا، یہ تقریر کر کے تو بھول جا رہا ہے، سن کے بھول جاتا ہے، لیکن فرمایا حضرت یہ جو آپ نے دعوت سے سمجھایا تو ایسی لذیذ اور مزیدار مثال ہے کہ اب اس کو بھول بھی نہیں سکتا. یہ ہے وہ علوم جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو خاص عطا فرماتے ہیں، کہ بڑی بڑی باتیں بڑے مسئلے مزے سے اور آسان انداز سے سمجھا دیتے ہیں. اب دیکھیے، حضرت نے فرمایا کہ یہ جو داڑھی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن کیسے مٹھی ہو، اور مٹھی کس کی ہو؟ اپنی ہو، اپنے نہ حجام کی ہو، نہ حجام کے بچی کی ہو، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کی بھی مٹھی نہ ہو، جو عورتوں کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے. تو اور پھر بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اگر تھوڑا سا خط بنوانا چاہیں تو کہاں سے بنوائے؟ گلے کی طرف بنواتے ہیں نا خط، داڑھی رکھنے والے بھی. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ تو بہت آسان ہے، تم فرمایا ایسا کرو کہ جو بال داڑھی کی طرف آ رہے ہیں اس کو نہ کاٹو، اور جو بال داڑھی سے بھاگ رہے ہیں، نیک صحبتوں سے بھاگ رہے ہیں، اس کو کاٹ دو. جو نیک صحبتوں میں آ رہے ہیں، داڑھی کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کو بھی رکھ لو، اور جو بھاگ رہے ہیں ان کو کاٹ دو. بس یہ ہو گیا. دیکھیے کیسے میں سمجھا دیا. اور فرمایا دیکھو اسی سے پتا چلا صحبت میں کتنی ہے، کہ جو صحبت میں رہے گا، جو اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، وہ آفات سے اور مصیبتوں سے بچا رہے گا. حضرت والا گنگوئی رحمت اللہ نے جواب دے دیا نا، ایک ہو گیا کہ پیر پیچھے کر کے سمجھا دیا. دوسری بات جو بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے، پیر دبوا رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا، لوگ حضرت کے پیر دبا رہے ہیں، تو دیہاتی نے کہا مولوی، کیا سادہ انداز، ابے مولوی تجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ لوگ تیرے پیر دبا رہے ہیں، تو تو بڑے مزے میں ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوگا تجھے. اب دیہاتی تھا سیدھا سادہ انداز، تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی الحمدللہ راحت مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، لیکن یہ جو لوگ مجھ کو دبا رہے ہیں میں ان کو حقیر نہیں سمجھتا، ان کو میں اپنے سے اچھا اور افضل سمجھتا ہوں. دیکھا آپ نے صاحب کہ پیر دبا رہے ہیں، حالانکہ پیر دبانے والا وہ اپنے کو مٹا رہا ہے، لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود میرے دل میں ان کی عزت ہے، اور میں ان کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھتا، اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. تب وہ دیہاتی کیا بولتا ہے؟ وہ دیہاتی کہتا ہے مولوی تجھے حق حاصل ہے کہ تو دبوا لے. کیا مطلب؟ جو ظالم مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے، اللہ اکبر، وہ کیسا ہے؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیر دبائے. یہی وہ بات ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، کہ مجھے میری نظر میں چھوٹا دکھا، اور وفی اعین الناس کبیرہ، لیکن انسانوں کی نظر میں بڑا دکھا دیجئے، بڑا بنا دیجئے. میں اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوں، لیکن میری عزت لوگوں میں ہو. اپنے کو ذلیل کرنا یہ جائز تھوڑی ہے، نہ اپنے کو لوگ ایسا کام کرنا جس سے لوگوں میں ذلت ہو، وہ کام بھی جائز نہیں ہے، کہ عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ایسا کام نہ کرے. لیکن عزت ہوتے ہوئے اپنے کو عزت دار سمجھنا، شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ تم اس بات کی فکر کرو کہ نیک بنو، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا مت. نیک بننا تو فرض ہے، لیکن اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے. اب آپ بتائیے دو چور کیسے جمع ہوں گے؟ یہ چیز صحبتوں سے ملتی ہے جناب، یہ چیز پیدا ہوتی ہے صحبت کی برکت سے، کہ انسان اپنے اوپر نظر رکھے کہ میں کیا ہوں، اور دوسروں پہ نظر رکھے یہ آپ کے مجھ سے اچھے ہیں. اپنے کو نظر رکھے کیا مطلب؟ کہ میں تو بالکل حقیر ہوں، ناچیز ہوں، لیکن دوسروں پر کیا ہو کہ ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملے عجیب ہیں، فرمایا کہ اشرف علی 1500 کتابوں کے مصنف، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، حضرت کے ہاتھ پر بیعت، حضرت کے شاگرد، لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں، فی الحال تمام مسلمان مجھ سے اچھے ہیں. یہ اپنے کو سمجھنا ہے، یقین ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ لینا کافی ہے بس، کہ ہر مسلمان، یہاں تک کہ جس آدمی کی داڑھی نہ ہو اس کو بھی اپنے سے اچھا سمجھے گا. جی مسئلہ آسان ہے، جو اتنی لمبی پگڑی پہن لے، جو اتنی بڑی داڑھی رکھ لے، ممبر کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرے، سارے لوگ اس کے سامنے ہمتن گوش ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو حقیر بھی سمجھے، کیا کوئی آسان کام ہے؟ یہ بات کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بھنگی کو بادشاہ حکم دے، بھنگی کو حکم دے کہ یہ شہزادہ ہے، اس نے نالائقی کی ہے، تم اس کو کوڑے لگاؤ، لیکن میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، زیادہ زور سے نہ مارنا. دیکھیے صاحب، اب بتائیے بھنگی مارے گا بھی کیوں؟ بادشاہ کا حکم ہے، لیکن زور سے بھی نہیں مارے گا، کیوں؟ بادشاہ دیکھ بھی رہا ہے. تو ایک طرف تو حکم ہے کہ نصیحت کرو، دین کی بات بتاؤ، اور دوسری طرف کیا ہے، اگر تم نے کسی مسلمان کو حقیر سمجھا تو جو آدمی جس کو جیسا سمجھتا ہے وہ اسی بیماری میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیے، یہ دو ضد کو جمع کرنا کوئی آسان کام ہے؟ کہ اپنے آپ کو دل میں حقیر بھی سمجھے، ساتھ ساتھ نصیحت بھی کرے، اور نصیحت کرنے میں اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو جائے یا ناپسندیدہ بات ہو جائے تو اس پر پکڑ بھی ہوگی کہ تم نے ہمارے بندے کو ایسی نصیحت کیوں کی کہ جس سے وہ بھاگ گیا یا جس سے وہ دین سے بدگمان ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی پکڑ. میرے شیخ نے سنایا، ایک عالم تھے، 40 برس اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بیان کیا، 40 برس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب پر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سختی پر بیان کر دیا، ناراضگی پر. بس عالم یہ ہوا کہ جنازے نکل گئے اس مجلس سے، عالم ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے اس بات پر پکڑ فرمائی کہ ان سے فرمایا، اس بزرگ اللہ والے سے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری رحمت صرف اتنی تھی کہ 40 برسوں میں ختم ہو گئی، تم کو میری امت پر رحم کیوں نہیں آیا؟ تم نے ان پر رحمت کے مضامین پیش کر کے ہماری محبت کیوں نہیں سکھائی؟ رحمت کے مضامین بتا کر جنت کی طلب اور شوق کیوں نہیں دلایا؟ اور رحمت کے مضامین بتا کر جہنم سے دور کیوں نہیں کیا؟ اس بات پر پکڑ ہو گئی، کیا ہماری رحمت صرف اتنی تھی، تمہیں ہمارے بندوں پر رحم نہیں آیا؟ اس لیے حدیث شریف میں آیا، خیر امتی علماء ہوا، کہ میری امت کے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں، میری امت کے بہترین لوگ. لیکن فرمایا، وخیر العلماء، اور علماء میں بہترین وہ لوگ ہیں، رحماء ہوا، جن پر شان رحمت غالب ہے، جن پر شان رحمت غالب ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی کی رحمت کو مد نظر سامنے رکھتے ہوئے امت کو ہدایت کی باتیں اور اللہ تعالی کی محبت کی باتیں اور شریعت کی محبت اس طریقے سے سکھاتے ہیں. ان کو فرمایا کہ وہ بہتر ہے، علماء میں بھی وہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کہے کہ مولوی صاحب، اب تک اگر میں نے زنا نہیں کیا تو مر جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو بس زنا کی، کیونکہ میرا حال برا ہے، اگر میں نے تقاضے کو روکا تو میں مر جاؤں گا. مولوی صاحب کہا، ہاں ہاں جاؤ جاؤ یار جاؤ. تو یہ نہیں ہوگا، اس کا اس وقت مر جانا اچھا ہے. اگر گناہ سے بچنے میں موت آ جائے، گناہ سے بچنے میں، یہ موت تو بڑی مبارک ہے جناب. لگا اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جب اب کر کے اب وہ پہنچ گئے. جیسے وہ انگریزوں کا قانون ہے، انگریز عجیب ہے، کیا قانون ہے، اگر کوئی آدمی پیشاب کر دے نا تو 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑتا ہے. کتنا؟ 500 پاؤنڈ، 1 پاؤنڈ 120 روپے گئے تقریباً. یعنی اتنا جرمانہ دینا پڑے گا کہ بڑے بڑے کی پاؤں نکل جائے گی. اسی لیے تو اس کا نام رکھا پون لینڈ. ایک ملک ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ پون لینڈ. اصل میں قانون یہی ہے، ریل گاڑی جب آتی ہے نا اسٹیشن پر تو پہلے سیٹی بجاتی ہے پھر گاڑی آتی ہے. تو لیٹرین میں جب جائے گا پہلے پون کی سیٹی بجانی پڑے گی، اس کے بعد لینڈ برآمد ہوگا. اگر بغیر اس کے آگے تو جرم ہے، اس لیے نام رکھا پون لینڈ. زیادہ پیشاب کر دیا کتنا 500 پاؤنڈ جرمانہ، لیکن آپ سڑکوں پر زنا کر لیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بلکہ دو آدمی اور اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، شاید سیٹیاں بجائیں گے اور تالیاں پیٹیں گے، یہ ان کا ہے، یہ پاگل پنا ہے. حالانکہ زنا کرنا اس زنا کے مقدمے کا یہ خود ذمہ دار ہے، پیشاب فطری چیز ہے، روک نہیں سکتا. زنا اگر زنا نہیں کرے گا تو مرے گا نہیں، پیشاب اگر روک لے گا، حب سے بول کرے گا تو مر بھی جاتا ہے انسان، خطرناک بیماری جنم لیتی ہے. اور پیشاب فطری چیز ہے، اور زنا کے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ غیر فطری عمل سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی عورتوں کو دیکھنے سے. یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کی عقل ہے، اسی لیے لڑکے کو لڑکے سے شادی جائز کر دی انہوں نے، اور لڑکی کی لڑکی سے شادی جائز کر دی. مال بغیر کھمبے کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ رشید صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا. چلو ضرورت بھی نہیں ہے، اس تحقیق کے لیے ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، اس تحقیق کے لیے ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، اس سوچ میں نہ پڑنا. لیکن ایک سوال ہے واقعی کہ ایر کھمبے کی شادی کیسے ہوگی؟ عجیب ہے، اور اس کو قانون بنا دیا، یہ ان کی عقل ہے. اور ہم لوگ بھی اتنے ان کے وفادار ہیں، ان کی لیز اور لینڈ سونگے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا کہ گورا صاحب کیا کرتا ہے، مسٹر انگریز کیا کرتا ہے. اگر وہ چڈی پہنے گا تو ہم بھی چڈی پہنیں گے. ہاں اگر مولوی صاحب کہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر کر لو تو شرم آتی ہے مولوی صاحب، لوگ کیا بولیں گے، انہیں کو آپ چڈی پہنا دیں اور پھر کتا پیچھے لگا دیں اور دوڑیں گے آگے آگے وزن کم کرنے کے لیے، پھر دیکھیں کیا ہے یہ. پھر یہ بڑی روشن خیال ہے، براڈ مائنڈیڈ ہے، یعنی چڈی پھٹ جائے، شلوار پھٹ جائے تو براڈ مائنڈیڈ ہے، کپڑے پہنو نیرو مائنڈیڈ ہے. عجیب معاملہ ہے، عورتوں کے کپڑے اتروا دیے بالکل، بس عورت ایک دو کپڑوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے وہ بھی، اور مرد سر سے لے کر پاؤں تک کپڑوں میں ڈھکا ہوا، جس کو شریعت نے ناف سے گھٹنے تک کی اجازت دی ہے کہ یہ چھپاؤ، باقی تم رہو، گرمی لگ رہی ہے لیکن ناف سے گھٹنے تک چھپاؤ. اور عورت کا سر سے لے کر پاؤں تک صرف ہاتھ اور پاؤں کھلے گنے کی اجازت. اور اگر گھر میں ہو، اگر گھر میں ہو تو سر سے دوپٹہ بھی اتار سکتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ دوپٹہ پہننا فرض ہے اس پر گھر کے اندر، جبکہ کوئی نامحرم بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو بھی یاد رکھنا. اب چولہے پہ کام کر رہی ہے، اگر دوپٹہ اس نے سر سے اتار دیا تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے اس کی. نامحرم نہ ہو، نامحرم نہیں ہے، دوپٹہ سر سے اتار کے کام کر سکتی ہے، کتنی شریعت میں آسانی ہے، کیونکہ اس کو بھی گرمی لگتی ہے، یہاں تک کہ آسین بھی چلا سکتی ہے گھر کے اندر، اور شوہر کو دیکھ کر بھی چلا سکتی ہے، اور چڑھاتی تو ہے ہی. شوہر کی کیا مجال جو اس کے سامنے کچھ بول سکے. ارے میاں ایسا بھی مزہ ہے، لو جس نے بیوی کی سنی نہیں اس کو زندگی کا لطف کیا ملا، جس نے سنی نہیں وہ کیا جانے لذت کیا آتی ہے. اس لیے بازے ایسے لوگ ہیں ابھی تک ہیں، بڈھے ہیں، بیوی سے لڑے بغیر چین نہیں آتا ان کو، جب تک بیوی سے کچھ دو چار سن نہ لینا تو ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، وہ ہاضمے اور چورن کا کام دیتا ہے، اس لیے بیوی کو چھیڑتے ہیں. یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے جناب، یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، لیکن مقصد بس لڑائی نہ ہو. اور پھر بڈھا بڈھی کی لڑائی بڑے مزے کی ہوتی ہے. پھر بات تو یہی ہے نا اصل میں، پھر کیونکہ دونوں کی محبت بھی عجیب ہو جاتی ہے، اور وہ محبت ایسی ہے جس کا نام ہے لینے دینے پہ ڈالو خاک، لینے دینے پہ ڈالو خاک، کرو محبت پاک. یہاں آپ کہہ سکتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، یہاں کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا. ارے میاں یہ وقت سب پر آئے گا کہ انسان کی طاقت ختم ہو جائے گی، ایسا بڑھاپا، ایسی بیماری آتی ہے، لیکن اس وقت میں بھی اللہ کا نام لے سکتا ہے. اس سے میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا جس وقت بیمار ہو جائے زبان نہیں ہل رہی ہے، ارے میاں دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتا ہے، اور وہ دل میں اللہ تعالیٰ کے یاد کی لذت کا مزہ لے سکتا ہے. جو یاد کر رہا ہے، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔ انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے۔ اگر وہ دل میں ذکر کر رہا ہے، کیوں یہ زبان سے نہیں کر سکتا، لیکن دل میں سوچ رہا ہے واہ میرے مولا، واہ آپ کیسے پیارے مولا ہیں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا، کمزور ہوں، آپ کی اس میں کیا حکمت ہے آپ جانتے ہیں، اگر مجھے بیمار فرمایا آپ نے، میں بیمار ہو گیا تو اس میں میرے لیے کیا فائدہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کا فیصلہ میں سر آنکھوں پر ہے، میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ بس یہ ذکر ہو گیا اس کا، اس کے لیے اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت ہمت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، بیماری میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیماری آپ کی طرف سے ہے اور میں آپ کے اس فیصلے پر راضی ہوں، تو اس یہ بیماری بھی اس کے لیے ذکر کی ذکر ہے، ذکر کیوں، رضا بالقضاء حاصل ہے اس کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ نعمت سے وہ مالا مال ہے میرے دوستوں، اور ذاکرین میں اس کو لکھا جائے گا کہ تکلیف سے روتا بھی ہے، کراہتا بھی ہے، ہائے ہائے بھی کرتا ہے، اور ساتھ میں کہتا بھی ہے اللہ میاں میں آپ سے راضی ہوں، انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اس کا یہ لمحہ، یہ بیماری پوری، یہ پوری بیماری اس کی میرے دوستوں ذکر میں لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے، اگر ہسپتال جانا پڑے تو عورتوں نرسوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ نرس بیمار ہے، نرسوں کو دیکھ رہا ہے، بیماری سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹپکتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور نرسوں کو دیکھنے سے لعنت ملے گی، نتیجہ کیا ہوگا، وہ بیماری رحمت کے بجائے زحمت اور مصیبت بن جائے گی۔ ایک بزرگ بیمار تھے تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ تو بیمار ہیں، ہائے افسوس، تو کیا فرمایا، فرمایا اگرچہ میں بیمار ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ معصیت اور گناہ میں گرفتار نہیں ہوں، کیونکہ معصیت یہ مصیبت ہے اور مصیبت وہ مصیبت نہیں ہے، اصل تو مصیبت گناہ ہے، گناہ، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم گناہ چھوڑ دو، گناہوں کے کنکڑ پتھر پھینک دو، تو ہم کیا دیں گے تمہیں، اپنی دوستی، اپنی محبت کا موتی تمہیں عطا کر دیں گے۔ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب ملا گناہوں کو چھوڑ کر، تو کیا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے جلوے، اللہ تعالیٰ کی قرب کی رنگینیاں، اللہ تعالیٰ کے نام کا مزہ، جو دونوں جان کے مزوں کا خالق ہے، جب وہ دل کو ملا تو کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے جمد چند دادم، میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا دیا، سب چند کنکڑ پتھر کانٹے دیے، غلاظت گندگیاں دی، گناہوں کے تقاضے، جمادے چند دادم، جا خریدم، اس کے بدلے میں جانے جان کو اللہ تعالیٰ کو پا گیا۔ فرماتے ہیں بحمد اللہ کہ عجب ارضا خریدم، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو میں نے بہت سستا پایا، اور وہ کیا سستا ہے، گناہ دو، گناہ دو، گناہ جیسی ذلیل گندی چیز، نہ خود ذلیل بھی اور ذلت دینے دلانے والی چیز بھی، وہ دی، اس کے بدلے میں کیا پایا، اللہ تعالیٰ کو پایا۔ فرماتے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو میں نے کتنا سستا پایا کہ گناہ چھوڑو کچھ نہیں، بس گناہ مت کرو، ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ، چاہے لمبے لمبے وظیفے نہ پڑے، چاہے لمبی لمبی نمازیں نہ پڑے، ہر سال حج و عمرہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں کرتا، مالدار نہیں ہے، مال ہی نہیں اس کے پاس، تو کیا ولی اللہ نہیں بن سکتا، بالکل بن سکتا ہے۔ گناہ کے تقاضے، وہ جو گناہ کے تقاضے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف کی بھٹی میں ڈال دے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کروں گا، جو صورت پسند ہوگی وہ صورت بناؤں گا، جو سیرت پسند ہوگی وہ سیرت بناؤں گا، اور اپنی ایک نظر خراب نہیں کروں گا، بس یہ خواہشات دے دے، حرام خواہشات، کیا خواہش، دل چاہ رہا ہے کہ اس لڑکی کو دیکھ لوں، ذرا میں بھی اس کو کچھ مسکرا کر، وتھ اسمائلنگ فیس، ذرا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں بھی ذرا اس کو تھوڑی سی آنکھ مار دوں، جیسے سب لوگ مار رہے ہیں، میں بھی ذرا اس کو دیکھ لوں تھوڑا سا اسٹائل کے ساتھ، دل چاہ رہا ہے اس کا لیکن تقاضے پر عمل نہیں کیا، بس اس تقاضے کو اس نے اللہ تعالی کے پاس جمع کرا دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالی کی دوستی مل جائے گی. کیا دیکھیے آپ، مزے نہیں ہے؟ کرنا ہے کرانا ہے، کچھ نہیں. اچھا پھر گناہ، اگر گناہ کا کام کرنے کا ہے نا، گناہ انسان جھوٹ بولتا ہے، کرنے کا کام ہے نا. اچھا جھوٹ بولنے والے کے لیے کیسی مصیبت ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کا عجیب حال ہوتا ہے. ایک چیز، ایک موبائل خریدا، کسی نے پوچھا آپ نے کتنے کا لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 3000 کا، کسی کو کہتا ہے 3200 کا، کسی کو کہتا ہے 2800 کا، کیونکہ اس کی عادت ہے، پیٹ میں گڑ گڑ ہوتا ہے، اس کو مختلف قیمتیں بتائے گا. یہ آدمی پریشان رہے گا، کیوں؟ وہ کہے گا یار مجھے تو اس نے 2800 بتایا تھا، تجھے 3000. وہ کہے گا مجھے تو 3000 بتایا، تجھے 3200. یار یہ کیا چکر ہے؟ پھر اس کو یاد رکھنا پڑے گا کس کو میں نے کتنا بتایا، تو دماغ پر بوجھ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس نے لیا 3000 کا، ہر ایک کو کہہ رہا 3000 کا، اس کے دماغ پر بوجھ ہے. جھوٹ بولنے میں یہ مصیبت ہے کہ اگر امتحان میں نمبر کمائے، کسی کو زیادہ بتائے، کسی کو اتنے بتائے، کسی کو اتنے بتائے، اب سب کا یاد رکھنا پڑے گا کہ کس کو کتنا بتایا، ہے نا؟ اتنی مصیبت ہے. اور سچ بولنے والا وہ عافیت میں. اسی طرح سے بدنظری کرنے والے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے تو اس کو اپنی نظر میں سلیکٹڈ بننا پڑتا ہے. وہ کیسے؟ پہلے تو بریل کریم لگا کر کنگھی کرے، یا تیل لگا کر مانگ نکالے، پھر مانگ بھی آدھا گھنٹہ تک سیٹنگ کی، اس سے پہلے کپڑے ہیں استری پریس کر رہے ہیں، کپڑے پریس کیے، استری کیے، اور اس کے پاس استری بھی نہیں ہے. بازے کو لوگوں کے گھر میں استری ہوتی ہے لیکن استری نہیں ہوتی ہے، بازوں کے گھر میں استری ہوتی ہے لیکن استری نہیں ہوتی ہے. اب یہ دو معنی ہے اس کے، استری ہوتی ہے، استری نہیں ہوتی ہے. یعنی استری تو ہو گئی جس سے کپڑے پریس کیے جاتے ہیں، کپڑے سیدھے کیے جاتے ہیں، ایک تو وہ استری ہو گئی، اور دوسری استری بیوی کو بھی بولتے ہیں. اگر آپ گجراتیوں سے دوستی کریں گے نا، گجراتی، تو وہ بتائیں گے استری بیوی کو کہتے ہیں. ہندی لفظ ہے اصل میں، تو گجرات میں وہاں چلتا ہے. لہذا بیوی کو استری بولتے ہیں. لہذا استری تو ہوتی ہے لیکن استری نہیں ہوتی ہے. کیسا عجیب ہے دیکھیے. اب یہ معنی کون سمجھے گا؟ سمجھ لیں، پتا چلا الفاظ کے اندر مطالب ہوتے ہیں، کئی مطلب ہوتے ہیں. اب وہ استری کر رہا ہے، اس کے بعد جوتے بھی چمکا رہا ہے. پہلے تو اچھا کپڑوں کا انتخاب، یہ ایک مشکل کام ہے. یار کون سے پہنوں، یہ شرٹ پہنوں، یہ پینٹ پہنوں، یہ فلاں پہنوں، نہیں یار یہ نہیں، یہ تو پہلے پہنا تھا، یا یہ میچنگ ہو، یہ میچنگ ہو، پہلے اسی میں پریشانی. پھر اس کے بعد اب نہائیں تو نہانے میں یو ڈی کلون بھی ڈالیں، یو ڈی ٹوائلٹ بھی ڈالیں، کوئی خوشبو بھی پیدا ہو، پھر کریمیں بھی رگڑی جا رہی ہیں، فیشل بھی کراؤ اور یہ بھی کراؤ. یعنی آج کل مرد اچھے خاصے فیشن کرتے ہیں. باتھ روم میں کئی قسم کی کریمیں لگی ہوئی ہیں جس میں فیئر اینڈ لولی بھی شامل ہے، کیونکہ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، وہ بھی شامل ہے. پھر پرفیوم کا انتخاب، پھر جوتے کون سے، پھر آج ہیئر اسٹائل کون سا بناؤ. اب اس کے بعد ہر وقت فکر ہے، جو نہیں بیٹھیں گے بھی تو ایک عجیب انداز تماشا ہوتا ہے. عجیب کلف والے کپڑے پہن لیے، اب سجدے میں بھی جا رہے ہیں تو پہلے پیچھے والے کو دکھا دیتے، تم چیک کر لو سجدے میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. عجیب ہے، یہ کوئی کپڑے پہن رہے کہ کیا کر رہا ہے یہ ظالم. کلف والے کپڑے پہننا جائز ہے لیکن یہ حرکتیں درست نہیں ہیں. کہ اٹھے ایسا تماشا، کلف والے کپڑے پہنتے شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن یہ جو حرکتیں ہیں کہ نمازوں میں یہ درست کرنا، تو یہ ظالم کو نماز سے زیادہ کپڑوں کی فکر، تو اس کی نماز کیا ہوئی، کیا خوشی خوشبو ملے گا اس کو. اب پھر اس کے بعد نکلے، اب اتنا بن ٹھن کر نکلے ہیں، 2 گھنٹہ جو محنت کی ہے، 1 گھنٹہ باتھ روم میں اور 1 گھنٹہ باتھ روم کے باہر، آخر اب مجھے کوئی دیکھے بھی تو صحیح. پھر منتظر ہیں کہ ہائے کوئی ہیروئن آئے گی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پری آئے گی، جل پری. وہ مجھے لے جائے گی. اور جب گھر واپس آئے تو پتہ چلا کوئی پری نہیں ہے, پھر وہی الٹے لیٹے ہوئے. یہ الٹے لیٹنے کا مرض بھی آج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے, الٹا لیٹنا. یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تحریک کو زور سے دبائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ طاقت سے کوئی تحریک کچھ نہیں جا سکتی ہے, محبت سے کچھ نہیں جاتی ہے نا. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ الٹے لیٹنے کا مرض اچھا نہیں ہے, اور شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ الٹا لیٹنا. اور بعض بڑوں میں بھی یہ عادت ہے کہ لیٹتے لیٹتے الٹے ہو جاتے ہیں. بتاؤ, وہ چیز چھپانے کی ہے, دکھانے کی نہیں ہے. اس لیے الٹا نہیں لیٹنا چاہیے, منع کیا ہے اس کو. صحت بہت تباہ ہوتی ہے اس سے, الٹا لیٹنے سے. کروٹ لے لے, دائیں کروٹ لے, سیدھا لیٹے, بائیں کروٹ لے, یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن الٹا نہ لیٹے. تو میرے دوستو, گناہ کے یہ گندی چیزیں چھوڑی. اب اتنی محنت ہے گناہ کرنے میں, کتنی محنت ہے گناہ کرنے میں, گھنٹوں گھنٹوں کی محنت. اور تقویٰ کے اندر کیا محنت ہے؟ تقویٰ کے اندر سب اتنی محنت ہے کہ نظر ڈالنے کو جی چاہ رہا ہے, نظر نیچی کر لی بس. سب 3 منٹ کی محنت, گناہ کرنے میں گھنٹوں محنت کری کہ صاحب تیار ہوں گے, کریں گے, سوچیں گے, پتہ چلا شادی میں جانا ہے, ولیمہ ہے, مکس گیدرنگ بھی ہے, کیا انتخاب ہے, پتہ 5 دن سے پلاننگ کر رہے ہیں. پیسے اگر نہیں ہے تو پیسے لے کر جمع کیے, نیا سوٹ خریدا اور یہ کیا وہ کیا, جوتے میچنگ ویچنگ سب کچھ. 5 دن, یہ تو کم دن بتائیں, اس سے بھی زیادہ ہوتے. 1 مہینے سے مصیبت میں مبتلا ہے. کیوں؟ صرف ایک ولیمے کے لیے, اور صرف 2 گھنٹے کے لیے. اور پھر اس دن بھی جب ولیمے میں جاتے ہیں اب یوں رہنا ہے. کیوں؟ اچھا عادت تو ہے نہیں نا. جیسے ایک آدمی تھا, اس کو یونائٹڈ نیشن میں نوکری مل گئی. اس کا کام صرف کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ جو آئے اس کو ذرا مسکراتے ہوئے ویلکم کرنا ہے, خوش آمدید کہنا ہے مسکراہٹ کے ساتھ. اب وہ آئے, ویلکم, سارا دن یوں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب شام کو گھر گیا تو منہ یوں ہی ہو گیا, اب یوں ہو ہی نہیں رہا, واپس ہی نہیں جا رہا. تب کیا ہے, اب سمجھ نہیں آیا, پریشان. بیوی نے کہا اچھا چل میں کرتی ہوں. اس نے کپڑا استری پہ گرم کیا, منہ پہ لگایا, تب کہیں جا کے پٹھے کھلے اور واپس ہوئے, وہ بات بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایسا رکھا. آپ دیکھ لیجئے اللہ والوں کو, آپ علماء ربانیین کو دیکھ لیجئے, اللہ والوں کے غلاموں کو دیکھ لیجئے, ہر وقت آپ ان کو ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے گی. اور وہ استری سے شکایت بھی نہیں کرنی پڑتی, نہ استری سے شکایت کرنی پڑتی ہے, نہ استری سے شکایت کروانی پڑتی ہے. آپ دیکھیں مسکراہٹ, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں, لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم, اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, آنکھ میں آنسو نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اللہ تعالی کی محبت, اللہ تعالی کے لیے جو دل میں رونا ہے, اور اللہ تعالی کے لیے جو آہو فغا ہے دل کے اندر, کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لوگ سمجھ رہے کہ ہنس رہا ہے, ہنسا رہا ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے باطن کے اندر کیا چیز ہے, باطن کے اندر کیا چیز ہے. وہ سمجھ نہیں سکتا, کیونکہ دریا کی گہرائی کا اندازہ جب تک دریا میں اترے گا نہیں کیسے پتا چلے گا. اور موتی ہمیشہ دریا کی گہرائی میں ہوتا ہے. یہ پتا تب چلتا ہے جب انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے, تب پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ شخص کیا ہے, اس شخص کا تقویٰ, اس کا درد دل, اس کا تعلق معاللہ کیا ہے, کس حیثیت کا حامل ہے. موقع پر پتا چلتا ہے, ایسا تھوڑی مسجد میں تھوڑی پتا چلے گا کہ کیا تقویٰ ہے اس کا, کیا درد ہے, کیسا درد بھرا دل لگتا ہے. یہ پتا کب چلے گا؟ بازار میں ہنسی لڑکی آ گئی, سارا بازار اس کو دیکھ رہا ہے. واللہ ایک اللہ والا ہوگا, اللہ والوں کا اتنا غلام ہوگا, وہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کوئی چیز اس کے دل میں ہے, وہ چیز دل میں ہے, وہ اس کو نگاہ جھکانے پر مجبور کر رہی ہے. تو جو اس کو نگاہ جھکانے پر مجبور کر رہی ہے, پھر وہ نگاہ اٹھا کیسے سکتا ہے؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ تعلق معاللہ ہے. اور یہ تعلق معاللہ کی دولت صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. آج تک کوئی اللہ والا نہیں بنا. اگر عبادتوں سے اللہ والے بنتے تو سارے حاجی ولی اللہ ہوتے. اگر عبادت سے سب اللہ والے بنتے, سارے حاجی ولی اللہ ہوتے. لیکن اب حاجی صاحب کو دیکھے, گھر آنا تو دور کی بات, مکہ شریف میں روزانہ عمرہ کرے گا, روزانہ صبح شام, بلکہ بعض حاجی ایسے 3-3 عمرے کرتے ہیں روزانہ, فجر میں ایک عمرہ, زہر میں ایک عمرہ, ایک عمرہ رات کو, ایسے بھی حاجی ہیں. لیکن آپ دیکھیں عمرہ کریں گے داڑھی منڈا دی، یہ ولی اللہ عمرہ کریں گے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور مطاف میں عورتیں چل رہی ہیں ان کو ٹکرے بھی مار رہے ہیں، یہ عالم. ایئر ہوسٹس سے جہاز میں بیٹھے، ایئر ہوسٹس سے پوچھا حاجی صاحب کیا حال ہے؟ بس آپا کیا بتاؤں آپ کو، اتنا نور ملا ہے کعبہ شریف کو دیکھ کر، آپ کو میں اچھی طرح دیکھ لوں تاکہ میری آنکھوں کا نور آپ کے اندر منتقل ہو جائے، اتنا نور ہے. اور یہ ظالم کو پتا نہیں ہے، اگر یہ نور اپنا نور اس کو دے رہا ہے اور اس کی ظلمات اور اندھیرے یہ اپنے دل میں لے رہا ہے، یہ عالم ہے. تو ورنہ تو کیا، اگر عبادتوں سے اللہ ملتا تو سارے، ہاں عبادت ہو، ایسا نہیں ہے عبادت چھوڑ دے، لیکن میرے دوستو عبادت کی حفاظت بھی تو کریں. کیا مطلب؟ اب نور کمایا، اب نظر پر پہرا شدید لگائے، نور کمایا دل میں ذکر کر کے، تہجد پڑھ کے، تقریر کر کے، عبادت کر کے، تقریر سن کر نور دل میں آیا، اب اس کی حفاظت کرے. کیسے؟ اپنی آنکھوں پر پہرا مضبوط لگائے، سیکھے کہ کیسے نظر نیچی کرنی، یہ سیکھنے کی چیز ہے. ورنہ ہم سب کو پتا ہے کہ بد نظری کرنا حرام ہے، کوئی شریف آدمی اس پچھا نہیں سمجھتا. عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، تصویریں دیکھنا، انٹرنیٹ کی بدماشیاں دیکھنا، غریبوں کی تصویریں دیکھنا، جن کے پاس بےچاروں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے. ایک ابا تھا، ایک شخص جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، فیشن شو دیکھ رہا تھا، جن کے پاس کم ہوتے نا کپڑے، فیشن شو دیکھ رہا تھا. بیٹا نکل آیا تو باپ گھبرا گیا، اس نے وہ بیٹا ذرا میں دیکھ رہا تھا بےچارے غریبوں کا حال دیکھ رہا تھا. تو بیٹے نے کہا ابا جب اس سے بھی زیادہ غریب آ جائے نا تو مجھے بھی بلا لینا، یعنی ان کے پاس تو کچھ کپڑے ہیں، جب اس سے بھی زیادہ آ جائے ان کے کچھ نہ ہو تو مجھے بھی بلا لینا، ذرا میں بھی کچھ درد دل حاصل کروں گا، کچھ مجھے میرے دل میں بھی غم منتقل ہوگا. یہ عالم ہے. تہجد پڑھ کے، ذکر کر کے، بزرگوں کے پیر دبا کر، تبلیغ میں چلے لگا کر لوگ ننگی فلمیں دیکھتے، کیا ہوا؟ ساری عبادت کے انوارات چلے گئے. کیوں جی؟ انٹرنیٹ پہ بیٹھے، کیونکہ کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے، تو منع تو نہیں کیا کسی نے کمپیوٹر پہ کام کرنا، اب اکیلے سب چلے گئے، یہ لیٹ ٹائم پہ کیوں بیٹھے ہوئے اور اکیلے کمرے میں کیوں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں؟ جب معلوم ہے، جس آدمی کو معلوم ہے میں گڑبڑ میں مبتلا ہوتا ہوں، اس کے لیے اکیلے بیٹھنا جائز ہے؟ وہ اپنے ساتھ کس کو بٹھائے، اکیلا نہ بیٹھے، ورنہ کیا ہوگا؟ عبادتوں کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، عبادتوں کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوگا. اسی لیے تو شریعت میں بھی کہا نا، اکیلے سفر مت کرو، کسی کو ساتھ رکھو. بہت فائدے ہیں. کیا حکمت ہے ہم سمجھ نہیں سکتے سنت کی حکمت ہے. انسان ایک کو پیشاب لگا، سامان ہے، قیمتی سامان ہے، ایک آدمی حفاظت کر رہا ہے، دوسرا پیشاب کرنے جاتا ہے. اللہ اکبر. نماز کا موقع آیا، کوئی نہیں ہے، دونوں دو آدمی جماعت کر لی، سبحان اللہ، کیونکہ بغیر جماعت کے پڑھنے سے منع کیا ہے. اور مسجد میں جماعت سے پڑھے، اگر کسی حضور کی وجہ سے چھوٹ گئی، اپنے گھر میں بیوی کو کھڑا کر لے، لیکن پیچھے بیوی کو بھی کھڑا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پیچھے کھڑا کرے وہ پیچھے، جیسے مرد کے، جب مرد ہوتا ہے تو برابر میں کھڑا ہوتا ہے نا مرد مرد، لیکن عورت پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اپنی بیوی کو کھڑا کر لیا، جماعت سے نماز ہو سکتی ہے. اور استنجا لگا، بیمار ہوا، کوئی بات ہوئی، کوئی چیز ہوئی، دو آدمی ہوتے ہیں، اچھا پھر گناہ کا موقع ہے، عورتیں نظر آ رہی ہے، اب جی چاہے دیکھ لو، پتا ہے شاگرد ساتھ میں ہے، کہے گا استاد جی تم بھی بڑے نکلے، مار لیا تم نے بھی ہاتھ. تو اس لیے میرے دوستو یہ جو صحبت کا راز ہے، صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی تقوی پر جو رہنا چاہتا ہے، اس کو دوسرا ساتھی اس کے تقوی میں معاونت کرتا ہے، اور ایک آدمی جس کو تقوی نہیں آتا، وہ گناہوں کے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو سکتا ہے، تو اس کو سکھا دیا کہ تم ساتھ رکھو، تو اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی میں معاونت ملے گی، ساتھی مل جائے گا تمہیں، اس سے تمہیں تقوی پہ رہنا، دین پر رہنا آسان ہو جائے گا. بس یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. اب آدمی اگر ایک چیز جو ہے آپ پھول کے ساتھ رکھ دیں، پھول کے ساتھ رکھ دیں، تو اس چیز میں کیا ہوتا ہے؟ خوشبو بس جاتی ہے، اس میں خوشبو بس جاتی ہے نا. دیکھیں فینائل کی گولیاں ڈالی جاتی ہیں، ہمارے عورتیں جو گھروں کے اندر کپڑے وپڑے پرانے رضائیاں وغیرہ رکھتی نا، اس میں فینائل کی گولیاں ڈالتے ہیں، پھر جب 6-8 مہینے بعد سردی آتی ہے، 10 مہینے بعد جب وہ رضائی نکالتے ہیں تو اس میں فینائل کی بو بسی ہوئی ہوتی ہے، فینائل کے لیٹے تو اس میں بو آ رہی ہوتی ہے. کیا بات ہے؟ صحبت ہے یہ میرے دوست، صحبت کا اثر ہوتا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر سونے پہاڑوں سے سونا نکلا، تو جو وہ مٹی نکالی گئی اس وہ مٹی بالکل پیلی، تو میرے شیخ تشریف لے گئے تھے ساؤتھ افریقہ، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ حضرت یہ وہ مٹی ہے جس میں سے سونا نکلا ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو یہ راز ہے صحبت کا، سونے نے اپنی صحبت سے مٹی کو پیلا بنا دیا. فرمایا جس کے دل میں اللہ ہوگا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو جس کے دل میں حاصل کرے گا تو اس کا چہرہ ترجمان ملا ہوگا، اس کا چہرہ گواہی دے گا کہ اس کے دل میں اللہ ہے، کیونکہ دل میں اللہ ہوگا. اور اگر دل میں لیلا ہوگی تو چہرے پر لیلا کی عکاسی ہوگی، لیلا کے گندے مقامات اس کے چہرے پر ہوگے. اور اگر کسی لونڈے کی محبت رکھتا ہے، اس کے گندے مقامات کی محبت رکھتا ہے، تو اس کا چہرہ اس کے گندے مقامات کی عکاسی کرے گا، غلالت بدبو ہوگی اس میں. اس لیے درد دل یہ صحبت اہل اللہ سے حاصل کرے. آج تک کوئی شخص اللہ والا نہیں بنا لیکن کسی اللہ والے کی صحبت اس نے نہ اٹھائی. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں تجربہ یہی ہے دنیا میں سب اللہ والوں کا، وہی پاتا ہے منزل ساتھ رہبر کے جو رہتا ہے. ایک سوال ہے کہ کتنا رہے ساتھ، ایک سوال ہو سکتا ہے. تو پہلے تو ایک کام کرے، کچھ ایسی کرے کہ ایک دن رہے، آنا جانا رکھے پہلے تو، جیسے موبائل چارج کرتا ہے، موبائل چارج کرتا ہے جب تک چارجنگ ہوتی ہے کام کرتا ہے، پھر چارجنگ ختم ہو جاتی کیا کرتا ہے، دوبارہ موبائل چارج کرتا ہے نا. اس سے صحبتوں میں آئے گا ایمان تازہ معلوم ہوگا، ایمان تازہ معلوم ہوگا. اب کیا ہوگا، پھر ایک دو دن بعد پھر ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو جی چاہے گا کہ ایک نماز جماعت سے نہیں چھوڑوں گا، ہر وقت شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا، کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا، ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، اب لوگوں سے مل جول ہوگا، ملنا جلنا ہوگا، ٹھنڈا پڑنا شروع ہوگا. کہ یار ایسی بھی کیا ضرورت ہے، ابھی تم اتنی جوانی میں داڑھی رکھ لو گے؟ جی ہاں بہت وقت پڑا ہے، ابھی تو تم نے شادی بھی کرنی ہے، ابھی تو تمہیں یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو تمہاری اتنی گرل فرینڈ بھی ہیں، ان کو کیا جواب دو گے؟ تو اس طرح سے وہ پھر کیا ٹھنڈک آہستہ آہستہ دراڑ پڑنی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ کچھ دن دوری ہوگی پھر ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر دھکا لے کر آئے گا پھر. اور اگر ساتھ زیادہ دن رہے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمتیں پیدا ہوں گی. چالیس دن رہے، ایک چلا لگائے تاکہ نفس کا پلا مرے، ورنہ عبادت سے بھی نشہ چڑھتا ہے کہ میں بڑا عابد ہوں اور میں نے اتنے حج عمرے کیے ہیں، میں بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، میں نے اتنے چلے لگائے ہیں، یہ بھی ایک نشہ چڑھتا ہے. میں تہجد گزار ہوں، یہ بھی ایک نشہ ہے، اس نشے کو بھی دماغ سے نکالنا ضروری ہے. اور یہ نشہ مرتا ہے، یہ نشہ ختم ہوتا ہے صحبت اہل اللہ سے. شیخ ڈانٹ بھی لگاتا ہے، کیوں؟ ڈانٹ نکالنے کے لیے ڈانٹ ضروری ہے. کہے گا یہ کیا تم بیوقوف والے کام کرتے ہو، ایسے کہے گا تو کہے گا وہ پھر نفس کا ستیہ ناس ہوتا ہے، اسی سے مٹتا ہے. اور جب نفس مٹتا ہے گلو گلزار بنتا ہے، نہ صرف خوشبودار ہوتا ہے بلکہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی معطر ہو جاتے ہیں. صحبت اہل اللہ اس کو چاہے عبادت تھوڑی کرے، عبادت چاہے تھوڑی کرے لیکن اللہ والوں کی صحبت زیادہ اختیار کرے. جن صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیادہ اٹھائی ہے، آپ دیکھیں انہی صحابہ سے دین کا کام ہوا ہے، ممتاز نظر آئیں گے آپ کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درجہ ملا، تمام انبیاء میں، تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں سب سے زیادہ درجہ آپ کا ہے. تو صاحب یہ مسئلہ سب میں بالکل مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو انسانیت میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے ہیں وہ کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ درجہ ملا کیوں، سب سے زیادہ صحبت اٹھائی ہے. جب 18 برس کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے، دونوں کی دوستی کا آغاز نبوت سے پہلے 20 برس کی دوستی، نبوت کے بعد 23 برس 43 برس کی صحبت کسی صحابی نے نہیں اٹھائی، کسی صحابی نے اتنی صحبت نہیں اٹھائی جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. ذرا درجہ دیکھیے کیا ملا، خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اونچا درجہ. یہ بات بتا دی کس چیز نے، صحبت نے. حالانکہ خود فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما فضیل ابو بکر، ابو بکر کو کسی فضیلت نہیں دی لوگوں پر، کس وجہ سے، لا بکثرت عبادت ولا بکثرت روایت، کہ عبادت کی وجہ سے روایت کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے یہ فضیلت نہیں ملی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیکن، لیکن ایک چیز ہے، شی ایک چیز ایسی ہے، وقر فی القلب، جو ان کو دل کو ملی ہے، وہ نسبت مع اللہ ہے. اور وہ کیسے ملا، صحبت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور گناہ کو آپ کی عادت کو فرما برداری عادت سے تبدیل فرمائے. عبادت کے ساتھ ضروری ہے گناہ چھوڑنا میرے دوستو, بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ والے نہیں بن رہے, وجہ یہ ہے کہ ہم عبادتوں میں گناہوں کا پانی ڈالتے رہتے ہیں. حرام لذت, آنکھوں سے دیکھنا, دل میں خیالات پکانا, داڑھی کو چھوٹا موٹا کرنا, شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لی, بیوی کو گالیاں پٹائیاں, ماں باپ سے بدتمیزیاں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ تعالی وضو کرنا